بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، يسبياري كتاب كشرح، وشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله كشرح كدرس جاري هي، ورهم بوهن شيء بوهن تنبر 46. إمام البربهاري رحمه الله فرماته: وعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. وليخوب جان له کہ بے شک دنیا ایمان اور اسلام کی جگہ ہے. و امت محمد، اگلا پوائنٹ 47، و امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیہا مؤمنون مسلمون فی احکامہم و مواریثہم و ذبائحہم و الصلاۃ علیہم. اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مومن ہے، مسلمان ہے، اپنے احکام یعنی دنیاوی احکام میں، اور اپنے مواریث یعنی وراثت کے احکام میں، وذبائحہم یعنی ان کے قربانی اور جانوں کو ذبح کردہ مسائل کے اعتبار سے، والصلاۃ علیہم اور ان پر نماز جنازہ پڑھنے کے تعلق سے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مومن ہے، مسلمان ہے، اور ان کا یہ حق اسلام اور ایمان کو ان سے کوئی چھین نہیں سکتا. وہ اپنے احکام میں، دنیاوی احکام میں، میراث کے مسائل میں یعنی وراثت کے مسائل میں، قربانی اور جانور کو ذبح کرنے کے مسائل میں، اور ان پہ نماز جنازہ پڑھنے کا جو حق ہے وہ ان سے وابستہ رہتا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور مومن ہے. پوائنٹ نمبر 48. ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. اور ہم نہیں گواہی دیتے کسی کے لیے بھی ایمان کی حقیقت کی جب تک کہ وہ اسلام کی ساری شرائع نہ لے کے آئے. فإن قصر في شيء من ذلك، پھر اگر وہ ان میں سے کسی چیز میں کوتاہی کرتا ہے یا کمی کرتا ہے، كان ناقص الإيمان، تو وہ ناقص الایمان ہو جاتا ہے. حتی یتوب، جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا. وعلم ان ایمانہ الی اللہ تعالی، اور یہ جان لو کہ اس کا ایمان، اور یہ جان لو کہ بے شک اس کا ایمان اللہ تعالی کے سپرد ہے. تام الایمان او ناقص الایمان، کہ وہ مکمل ایمان والا ہے یا ناقص ایمان والا ہے. الا ما اظہر لک من تضیع شرائع الاسلام، الا یہ کہ وہ چیز وہ جو ظاہر کرتا ہے تمہارے لیے اسلام کی شرائع میں کوتاہی، یا جو وہ چیز کمی کرتا ہے یا ضائع کرتا ہے. اسلام اور ایمان کے تعلق سے پھر سے امام بہاری رحمہ اللہ نے چند اہم جملے بیان فرمائے ہیں. ان جملوں کے تعلق سے فضلۃ الشیخ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: قوله، امام بربهاري کا یہ کہنا، وعلم بان الدنيا دار ایمان و اسلام، یعنی ان الاسلام والایمان فی الدنیا التي هي دار العمل، یعنی اسلام اور ایمان کا تعلق اس دنیا سے ہے. اسلام اور ایمان کی جگہ یہ دنیا ہے، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے. اور ایمان اور عمل دونوں لازم اور ملزوم ہیں، اس لیے ایمان اور عمل صالح کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک ساتھ بیان فرمایا ہے کئی آیتوں میں. تو جب ہم ایمان اور اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے، یعنی جب تک ہم دنیا میں زندہ ہیں، ہماری سانسیں جاری ہیں، تو ایمان اور عمل کی بات ہوتی رہے گی. اما الآخرة فإنها دار الجزاء، اور آخرت جو ہے وہ دار الجزاء ہے، وہ جزاء کی جگہ ہے، حساب کی جگہ ہے. جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں ایمان اور عمل کے تعلق سے اس کا حساب ہم نے دنیا میں نہیں آخرت میں دینا ہے. تو دنیا جو ہے وہ دار الایمان اور اسلام ہے, علم اور عمل صالح. عمل کی دنیا یہ, عمل کی جگہ یہ دنیا ہے, اور آخرت میں کوئی عمل نہیں ہے. آخرت میں کوئی اسلام کوئی ایمان نہیں ہے, آخرت میں جزا ہے. اس اسلام اور ایمان کی جزا آخرت میں ملے گی. جو ایمان پر زندہ رہے اور اسلام پر خاتمہ ہوا, اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہیں, کیونکہ ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے, تو اس کی جزا جنت اور خیر ہے. اور جس نے زندگی میں ایمان اور اسلام سے منہ موڑے رکھا, اعراض کرتا رہا, وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں سے ہے, اور آخرت میں اس کا انجام بھی برا ہے. شیخ فرماتے ہیں, فالاسلام والایمان انما یکونان فی الدنیا, اسلام اور ایمان کی جگہ دنیا ہے. اما من مات علی غیر الاسلام والایمان فانه کافر, اور جو اسلام اور ایمان پر نہیں مرتا, اس کو موت اسلام ایمان پر نہیں آتی, بے شک وہ کافر ہے. ولا ينفعه انه يؤمن ولا ينفعه انه يوم القيامه اذا شاهد ما كفر به يؤمن او يتمنى الرجوع ويطلب من ربه انه يرجع لاجل ان يؤمن. اور قیامت کے دن یہ تمنا کرنا اس کا کہ کاش وہ دنیا میں مومن ہوتا یا مسلمان ہوتا, جب وہ قیامت کے دن حقیقت کو دیکھ لے گا اور جان لے گا, اور جس چیز کو اس نے جھٹلایا ہے الایمان اور ایمان کے متعلقات کو وہ دنیا میں جھٹلا چکا ہے, جب حقیقت کو دیکھ لے گا قیامت کے دن, تو اس کا تمنا کرنا اس دن قیامت کے دن کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹایا جائے, یا اس وقت میں ایمان لے کے آؤں, تو اس کا یہ تمنا کرنا کوئی فائدہ مند اس کے لیے نہیں ہوگا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال تعالى ارشاد باری تعالی ہے, ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. سورۃ النعم 27 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد, ولو ترى, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو دیکھ لے, اذ وقفوا على النار, جب ان کو آگ پر یعنی جہنم پر روک دیا جائے گا اور ان کا جہنم میں جانا یقینی ہو جائے گا, یعنی فقالوا, اب یہ لوگ جو ایمان کو جھٹلاتے تھے دنیا میں, کفر کا راستہ اختیار کر چکے تھے دنیا میں, فقالوا یا لیتنا, وہ کہیں گے اے کاش, تمنا کریں گے, کیا تمنا ہے, نردو, کہ ہمیں واپس لوٹایا جائے, کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم واپس دنیا میں لوٹ کر واپس چلے جائیں. ولا نکذب بآیات ربنا, اچھا واپس لوٹ کے کیا کر رہے ہیں تم لوگوں نے, کاش واپس ہم چلے جائیں دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کو آیتوں کو کبھی جھٹلائے نہیں, ایک موقع مل جائے ہمیں بس. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں. وقت ختم ہو چکا ہے, اب تمنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور نہ ہی دنیا میں جانے کا کوئی ذرے برابر بھی امکان ہے. موت آ گئی, بات ختم ہو گئی, دار العمل کا وقت ختم ہو گیا. انسان جب مر جاتا ہے اس دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے, الا من ثلاث, جیسے کہ حدیث میں ایک بات ایکسیپشن, جو مرنے کے بعد اس کو فائدہ ہوتا ہے, صدقہ جاریہ ہے, منتفع بھی ہے, یا ولد صالح يدعو له, یا اس کے علاوہ اگر کوئی کسی کا حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے, جیسا کہ جن چیزوں کی دلیل آئی ہے, لیکن دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے اس کا عمل, مر چکا ہے وہ, خود اب کچھ کر نہیں سکتا, جو آگے بھیج چکا ہے اس نے اسی کا سامنا کرنا ہے. قیامت کے دن جو برے اعمال اپنے ساتھ لے کے آئے گا اور حساب کے وقت دیکھے گا, جہنم سامنے کھول رہی ہے اور قیامت کے دن کی ہولناکیاں دیکھے گا, تو ڈر کے مارے تمنا کرے گا. تمنا کیا کرے گا, ایک اس کی خواہش ہے کہ کاش ایسے ہو جائے. کیا تمنا کرے گا, یا تو دنیا میں واپس لوٹ کر جائے, تو ہو نہیں سکتا, اچھا ابھی ایمان لے کے آتا ہوں, ابھی ایمان کا جگہ تو نہیں ہے, ایمان کی جگہ کہاں ہے, دنیا, آخرت میں ایمان کی جزا, اب تو جزا کا وقت ہے, ایمان تو ہے نہیں اس وقت. اس سے جنت میں دیکھیں, جنت میں کوئی ہی ایمان یا عمل نہیں ہے, کوئی نماز نہیں, کوئی روزہ نہیں, کوئی عبادت نہیں, کوئی ذکر بھی نہیں زبان سے, تو کریں گے کیا جنت میں, کیا کرنا ہے. جنت مزے کی جگہ ہے, جزا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا؟ نہیں, کیسے تعلق تو رہے گا, کیسے رہے گا؟ جیسے ہم زبان سے تسبیح کرتے ہیں, تسبیح سانسوں میں ہوگی. سبحان اللہ, یعنی کیا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص. ہم دنیا میں سانس ہوا سے لیتے ہیں, قیام کے دن سانس آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑتی, وہاں پہ کوئی اور دنیا ہے. وہ التسبیح, اللہ کا ذکر و تسبیح جو ہے وہ طریقہ ہوگا. سبحان اللہ, تو اللہ سے تعلق اور مزید گہرا ہو جائے گا. تو کوئی یہ نہ سمجھے جب عبادت ہی نہیں, جب اللہ کے ذکر بھی تو جنت میں کرنا کیا پھر, یعنی منقطع ہو جائیں گے؟ نہیں, بالکل نہیں. وہ سب سے بڑا تعلق تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دیدار جنت میں نصیب فرمائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والاسلام والایمان بینہما فرق, اسلام اور ایمان میں فرق بھی ہے. لأن الدین ثلاث مراتب, آپ کی کتاب میں کیا ثلاث مراتب یا مراتب ہے؟ کسرہ ہے, ٹھیک لکھا ہے؟ عربی والے کہاں ہیں؟ ثلاث مراتب ٹھیک ہے یا مراتب ہے؟ ہاں, مراتب ہونا چاہیے, فتحہ ہونا چاہیے. ممنوع من الصرف ہے. مراتب مفاعل, وزن مفاعل جو ہے یہ صیغہ منتہی الجموع ہے, اسے عربی میں صیغہ منتہی الجموع کہتے ہیں, وزن مفاعل. تو ثلاث مراتب, ممنوع من الصرف میں کسرہ کبھی نہیں آتا, قاعدہ ہے. تو ثلاث مراتب درست کر لیں, یہ شاید پرنٹنگ میں غلطی ہوئی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والاسلام والایمان بینہما فرق لان الدین ثلاث مراتب, اولا الاسلام, سب سے پہلا اسلام ہے. ثانیا الایمان, ثالثا الاحسان. تین مراتب ہیں دین کے, سب سے پہلا اسلام ہے, پھر ایمان ہے, پھر احسان ہے, سب سے بلند مرتبہ. اس کی دلیل کما فی حدیث جبریل, جیسا کہ جبریل علیہ السلام کے حدیث میں آیا ہے وأوسعها الإسلام, سب سے وسیع ان تین مراتب میں سے جو ہے دین کے تین جو مرتبے ہیں, سب سے وسیع جو ہے اسلام کا ہے. لأن الإسلام هو الاستسلام, کیونکہ اسلام ہی استسلام ہے, سرنڈر کرنا ہے, اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہے. الاستسلام فی الظاہر, ظاہراً اپنے آپ کو عبد رب کے حوالے کر دینا, ظاہراً ظاہر فرما برداری کا نام ہے. وَيَكُونُ وَقَدْ يَكُونُ مُؤْمِنًا فِي الْبَاطِنِ, اور مؤمن میں باطن بھی ہو سکتا ہے. وَقَدْ يَكُونُ مُنَافِقًا مُسْتَسْلِمًا فِي الظَّاهِرِ, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ باطن میں منافق ہو لیکن ظاہر میں مسلمان ہو. كَافِرًا فِي الْبَاطِنِ, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ظاہر مسلمان ہو اور باطن میں وہ کفر چھپاتا ہو. یہ اسلام, جب اسلام کہا جاتا ہے تو اس میں یہ سارے معنی آ جاتے ہیں, ظاہراً مسلم, باطناً بھی مسلم, پکا مسلمان ہو گیا. ظاہراً مسلمان ہے, باطن میں نفاق ہے تو منافق ہے. ظاہر میں اسلام ہے, باطن میں کفر ہے تو کافر ہے. لیکن ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں, ظاہراً جب تک کہ وہ اپنا کفر ظاہر نہیں کرتا تو اس پر ہم حکم نہیں لگا سکتے کفر کا. دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. تو اسلام میں یہ تینوں چیزیں, کیونکہ سب سے وسیع دائرہ اسلام کا ہے, اسلام ہے, پھر ایمان ہے, پھر احسان ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صاحب حفظنا حفظه اللہ, اما الایمان فانه لا يطلق على المنافق, ایمان منافق پر اطلاق نہیں کیا جاتا, یعنی منافق کبھی مومن ہو نہیں سکتا. منافق مسلمان تو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفاق کو چھپاتا ہے باطن میں, اور اسلام کو ظاہر کر ہم کہتے ہیں مسلمان ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں مومن ہے یا ایمان کی بات کریں تو منافق خارج ہو جاتا ہے, کیونکہ منافق جو ہے ایمان اور نفاق کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اسلام میں کیسے جمع ہو گیا؟ ہاں دیکھیں, جیسے آگے بھائی, اسلام کا تعلق ظاہری امور سے ہے, الاسلام فی الظاہر, یہ اسلام ہے. اب باطن میں اگر کفر ہے یا نفاق ہے جو اس اسلام کے ضد ہیں تو ہم ظاہر کو دیکھیں گے. ایمان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ باطن سے ہے. کفر کا تعلق کس چیز سے ہے؟ نفاق کا تعلق کس چیز سے ہے؟ تو جب دونوں باطن میں جمع ہو سکتے ہیں, ایمان کے ساتھ نفاق جمع ہو سکتا ہے, کفر جمع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے منافق مومن کبھی منافق نہیں ہو سکتا, اور منافق کبھی مومن ہو نہیں سکتا. واضح ہے؟ شخص فرماتي أما الإيمان فإنه لا يطلق على المنافق، منافق بر ما كطلاق نهيك يا جاتا، فإنه يدخل فيه المؤمن كامل الإيمان، كيوكي إيمان ما صرف وهي داخل هي جس كا إيمان كامل هو اسم مؤمن كهته، ويدخل فيه المؤمن ناقص الإيمان رسمه هو مؤمن شامل هي جس كا إيمان كامل هي لكن هي مؤمن. فإذا ذكر الإسلام والإيمان جميعا، لكن جب إسلام اور إيمان دون ایک ساتھ ایک جگہ پر بیان کیے جاتے ہیں، فإنه يراد بالإسلام الأحكام، اسے در انڈر لائن کر لیں، فإنه يراد بالإسلام الأحكام الظاهرة ويراد بالإيمان الأحكام الباطنة. جب إسلام اور إيمان کو ایک ساتھ بیان کیا جائے تو إسلام سے مراد ظاہری احکام. ظاہر احکام کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، تلاوت قرآن ہے، کیا چیزیں ظاہر جو دوسرے بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، ظاہری چیزیں ہیں. ویراد بالایمان الاحکام الباطنہ، اس کا تعلق دل سے ہے، ایمان ہے، دل سے اس کا تعلق ہے، اخلاص ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، کیا چیزیں ہیں، یہ سب اس کا تعلق باطن سے ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جب دونوں کا ایک ساتھ ایک جملے میں ذکر ہو تو ایمان اور اسلام میں فرق ہے، اسلام ظاہری احکام اور ایمان باطنی احکام کو کہا جاتا ہے. کما فی حدیث جبریل، جیسا کہ اس کی دلیل کس سے کہ حدیث جبریل علیہ السلام میں آیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے اور سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، جواب میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ. کسرہ ہے، کسرہ ہے، پھر ٹھیک کر دیں، غلط ہے. وتقیم انت الصلاۃ، تو صلاۃ مفعول به منصوب ہے، مفعول به کبھی مجرور بھی ہوتا ہے، کسرہ سے مفعول به مجرور ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا نا، کیا ہو گیا، تو یہ پرنٹنگ میں غلطی ہے، ٹھیک کر لیں. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکۃ، دیکھیں زکوٰۃ میں ٹھیک ہے فتحہ ہے، تو صلاۃ میں کسرہ غلط ہے. وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، هذه اعمال ظاہرہ، یہ سارے اعمال کیا ہیں، کلمہ شہادت یعنی زبان سے گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ ہے، زبان سے گواہی دی ہے نا، سن لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ کلمہ شہادت کلمہ توحید کی شرطوں میں سے الانقیاد والقبول، انقیاد قبول، قبول زبان سے، انقیاد عمل سے ہوتا ہے، ایسا ہے نا، تو قبول کے لیے زبان سے کہنا بھی شرط ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ سارے امور کیا ہیں، اعمال ظاہرہ، کلمہ شہادت کا زبان سے اقرار کرنا، اور پھر نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا رمضان کے مہینے کا، اور اللہ تعالیٰ گھر کا حج کرنا، یہ سارے امور کیا ہیں، میرے ظاہرہ ہیں. یہ کس چیز کا جواب ہے، اسلام. اسلام کیا، اسلام یہ ہے جب، یعنی شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ اسلام اور ایمان جب ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں ایک جملے میں، یہ ایک ہی بحث اور موضوع میں، تو پھر اسلام اور ایمان میں فرق ہوتا ہے، اسلام ظاہری احکام، ظاہری امور اسلام کے، اور ایمان جو اس کا تعلق باطن امور سے ہے. اس کی دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے، یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی معروف حدیث، لمبی حدیث، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چند سوال کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے، پھر قیامت کب آئے گی، کب آئے گی، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، تو نہ ہی جبریل علیہ السلام جانتے تھے. تو پھر قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، تو یہ چند سوال تھے جن کے جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. تو پہلا سوال کیا تھا، اسلام کیا ہے، جواب میں یہ ظاہری امور ہیں، ٹھیک. قال اخبرنی عن الایمان، پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کی کہ ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیره وشره. شخص فرماتا هذه اعمال باطنہ، یہ باطنی اعمال ہے. ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تؤمن باللہ، کہ تو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وہ ملائکہ تھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، وكتبه اور اللہ تعالیٰ کے کتابوں پر، وہ رسول ہی اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وان تؤمن بالقدر خیر و شر اور تقدیر پر ایمان اچھی ہو یا بری ہو. ان سب چیزوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ظاہر سے یا باطن سے ہے؟ باطن سے ہے. اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، کبھی دیکھا اللہ تعالیٰ کو؟ نہیں دیکھا ہے. باطن سے ہمارا ایمان ہے، الایمان بالغیب جیسے کہ کہا گیا ہے. اب دل میں ہمارا ایمان ہے، یقینی ایمان ہے. فرشتوں کو ہم نہیں دیکھتے، ہمارا ایمان ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنے دل میں، وہ علمی مسائل ہیں جو انسان اپنے دل سے اقرار کرتے ہیں، ان پر پھر گرہ بھی ڈال دیتا ہے. جسے عقیدہ کہتے ہیں. عقیدہ کہاں سے آیا؟ عقدہ سے آیا. عقدہ گرہ کو کہتے ہیں. تو شخصا فرماتے ہیں وَلَابُدَّ مِنْ اِجْتِمَاعِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ، تو دونوں کا جمع ہونا لازمی ہے مسلمان کے لیے، دونوں کا جمع ہونا لازمی ہے. فَإِذَا ذُكِرَ وَاحِدٌ فَقَطْ، اگر دونوں میں سے صرف ایک کو بیان کیا جائے، دخل فیہ الآخر، تو دوسرا اس میں داخل ہو جاتا ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے، اگر دونوں ایک وقت میں بیان ہو، دونوں کے معنی میں فرق ہے. اسلام ظاہری امور، ظاہری احکام، اور ایمان باطنی امور یا باطنی احکام. لیکن یہ دیکھا گیا کہ بعض آیات یا احادیث میں، یا بعض وہ انسان صرف اسلام کی بات کرتا ہے یا صرف ایمان کی بات کرتا ہے. تو جب دونوں میں سے صرف ایک کا ذکر کیا جائے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دخل فیہ الآخر، تو دوسرے اس میں داخل ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اسلام کے بغیر ایمان اور ایمان کے بغیر اسلام نہیں. ٹھیک ہے، جب دونوں ایک نص ایک ساتھ ایک جملے میں جمع ہوتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ جو آپ کو کچھ چیز بتا رہا ہے، اللہ کا فرمان ہے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا کوئی شخص آپ کو کوئی بات کر رہا ہے اور اسلام اور ایمان ایک جملے میں بیان کر دیا ہے، وہ آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے، اسلام کوئی اور چیز ہے، ایمان کوئی اور چیز ہے. لیکن بعض اوقات صرف اسلام یا صرف ایمان کی بات ہوتی ہے الگ الگ، تب اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ صرف ظاہری احکام دیکھیں گے، صرف باطنی دیکھیں گے، یا دونوں کو دیکھیں گے؟ دونوں کو دیکھیں گے. تو یہ صحیح فرماتے ہیں جب ایک کا ذکر ہو کسی جملے میں، تو دوسرا اس میں شامل ہو جاتا ہے، یہ لازمی ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اذا ذکر الایمان وحده دخل فيه الاسلام، واذا ذکر الاسلام وحده دخل فيه الایمان، اگر اسلام اکیلے بیان کیا جائے تو اس میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، اگر ایمان اکیلے بیان ہو تو اس میں اسلام داخل ہو جاتا ہے. ولہذا یقولون، اس لیے کہا گیا ہے، اور اس لیے کہتے ہیں، یعنی لوگ علماء کہتے ہیں، الاسلام والایمان اذا اجتمع افترق. اسے انڈر لائن کر لیں، اسے یاد کرنے کے لیے آسان ہے. اسلام اور ایمان جب جمع ہو جاتے ہیں تو الگ ہو جاتے ہیں، یعنی جب لفظ کے اعتبار جمع ہو جاتے ہیں، معنی کے اعتبار سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی فی المعنی افترق. واذا افترق اجتمع، اور جب دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو پھر جمع ہو جاتے ہیں، یعنی جب ان کے لفظ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا معنی جمع ہو جاتا ہے، یعنی فی المعنی. مثل، اسی اور مثال بھی ہے، دو اور الفاظ بھی ہیں، الفقیر والمسکین اذا ذکر جميعا صار الفقیر له معنا والمسکین له معنا انما الفقراء والمساکین، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60، انما الصدقات والفقراء والمساکین، کہ صدقات صرف فقراء مساکین، آخری الآية. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، فقراء جمع فقیر کی، مساکین جمع مسکین کی ہے. تو یہاں پر فقیر مسکین دونوں ایک ہی چیز ہیں، یا فقیر الگ ہے مسکین الگ ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ جب دونوں ایک ساتھ جمع ہو، افترق، اذا اجتمع افترق، اب دونوں مجتمع ہیں کہ نہیں؟ فقیر مسکین، اب معنی دوسرا ہے، الگ الگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اطعام عشرۃ مساکین، جب قسم کے کفارے کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو کتنے اس کو کھانا کھلانا ہے؟ 10 مسکینوں کو. فقیر کو نہیں کھلانا، کیا خیال ہے؟ کوئی شخص فقیر کو، 10 فقیر کو کھانا کھلا دیتا ہے، کیا اس کا کفارہ ہوا کہ نہیں؟ قسم کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ خاموش کیوں ہے یار، زور سے کہو. اچھا، فقیر مسکین تو نہیں ہے، فقیر ہے، پھر کیسے ہو؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ فقیر کو دو یا مسکین کو دو، کس کو؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اطعام عشرۃ مساکین یا فقراء؟ مساکین فرمایا نا، تو آپ فقیر کو دے رہے ہیں. جواب کیا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ اب یہاں پر افتراق ہے نا, مسکین فقیر الگ الگ ہیں, تو اجتماع فقیر مسکین میں شامل ہو گیا ہے. واضح ہے جی؟ بنیادی فرق فقیر و مسکین کا, فقیر مسکین کا پوچھ رہے ہیں آپ. فقیر و مسکین کو علماء کا اختلاف ہے. فقیر, اچھا اب یہ مجھے بتائیں, ایک شخص ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, دوسرا شخص اس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. جزاک اللہ خیر, آپ نے بتا دیا. میں یہ پوچھیں دونوں برابر ہیں کیا؟ برابر تو نہیں ہے نا. تو فقیر ہو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور بعض علماء کہتے جس کے پاس ہے تو لیکن جس کی آدھی جو ہے ضرورت اس سے بھی کم ہے, ضرورت اس کی 2000 کی, اس کے پاس 1000 سے کم ہے, تو آدھی ضرورت سے کم جس کے پاس ہے وہ فقیر ہے, یا جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ فقیر ہے. مسکین کون ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن پوری ضرورت سے کم ہے, آدھی سے زیادہ اور پوری ضرورت سے کم ہے. 2000 ضرورت اگر اس کے تو اس کے پاس کتنی ہے؟ 1500 ہے, 1800 ہے, 1700 ہے, تو اسے مسکین کہتے ہیں. اور بعض علماء الٹا بھی ہے, مسکین یہ ہے اور فقیر وہ ہے, لیکن یہ زیادہ معروف ہے کہ مسکین فقیر جس کے پاس کچھ نہیں اور مسکین کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی فی المعنی مثل الفقیر والمسکین اذا ذکر جميعا صار الفقیر له معنی والمسکین له معنی واذا ذکر احدهما دخل فيه الاخر. یہ پہلا جملہ ہے. وعلم بان الدنيا دار ایمان واسلام. واضح ہے. اگلا جملہ قوله يعني من بربهارك يقول وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. شيخ الفوزان حفظه الله فرماته أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسلمان هي مؤمن هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون مؤمنون لأن من كان مؤمنا فهو مسلم, کیونکہ جو مومن ہے وہ مسلمان بھی ہے. ومن كان مسلما فقد يكون مؤمنا وقد يكون منافقا, وہ جو مسلمان ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے اور منافق بھی ہو سکتا ہے. لكن الاسلام الصحيح لابد معه من ایمان ولو قليلا, لیکن جو صحیح اسلام ہے اس کے ساتھ ایمان کا ہونا لازمی ہے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اس کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے قالت الاعراب آمنا, اعراب بدو نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں. قل لم تؤمنوا, یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے ہو. ولیکن قول اسلمنا, لیکن یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. الاخر اسود حجرات آیت نمبر 14. تو اس میں کیا فرق ہے؟ جب اعراب نے کہا ہم ایمان لے کے آئے ہیں, اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ نہ کہو کہ ہم مومن ہیں کہ ہم ایمان لائے, یہ نہ کہو ہم ایمان لائے ہیں, یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں یہاں پہ؟ کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے, کیونکہ اعراب جو ہے ابھی مکمل ایمان دل میں نہیں بیٹھا. ظاہراً اسلام کو قبول کرنا کے لیے ایمان کا ہونا بھی لازمی ہے. ابھی ایمان کچھ باقی تھا, کچھ نفاق تھا, کچھ نئی چیزیں تھیں, کچھ ابھی کفریہ چیزیں باقی تھیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے کہ نہیں. تو کہ یہ کہ ہم آمنا نہ کہو, ہاں قولوا اسلمنا, کیونکہ اسلام کے ساتھ نفاق بھی شامل ہو سکتا ہے, کفر کی جیسے بدعقیدگی بھی شامل ہو سکتا ہے, لیکن ایمان کے ساتھ ممکن نہیں ہے کیونکہ ایمان ان چیزوں سے پاک ہے. قوله فی احکام و مواریثہم, امام بربہاری کا یقول احکام و مواریث کے تعلق سے المسلم ولو ظاہرا لو حکم المسلمین, مسلمان اگرچہ ظاہر مسلمان اس کا حکم مسلمانوں کا ہے, یتولونہ یعنی زندگی میں دنیا میں اس سے دوستی رکھتے ہیں. وَإِذَا مَاتَ يُغَسِّلُونَهُ وَيُكَفِّنُونَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ, اور جب وہ مر جاتا ہے یعنی یہ مسلمان, تو دوسرے مسلمان اسے غسل دیتے ہیں, اسے کفن دیتے ہیں اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں. وَيَدْفِنُونَهُ فِي مَقَابِرَ الْمُسْلِمِينَ, کسرہ ہے کہ فتحہ ہے؟ مقابر, مقابر ہی کہا ہے بھائی, مقابر المسلمین. سب دیکھیں نیچے دیکھیں,
اس میں
نہیں ہے نسخے میں,
یہ ہے
کچھ بھی نہیں ہے. اچھا فتح ہے کسر ہم نے چھوڑ دیا ہے, ها في مقابر يا في مقابر كسراي مراتب المقابر میں کیا فرق ہے کوئی فرق ہے مراتب میں نے کیا کہا ہے مفاعل وزن مفاعل ہے مفاعل کیا ہے صیغہ منتہی الجموع ہے نا تو مقابر کسرہ ہونا چاہیے فتحہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے ويدفنوا في مقابر المسلمين اور مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی کیا جاتا ہے وعلى قید الحیات یہ تو تمرنے کے بعد زندگی میں جب وہ زندہ تھا کیا کرتے ہیں وعلى قید الحیات يحبونه ويتولونه اور جب وہ زندہ تھا تو اس سے دوسرے مسلمان محبت بھی کرتے تھے اس سے دوستی بھی رکھتے تھے ويتراحمون بينهم اور دوسرے پر رحم بھی کرتے تھے ويتأخون بينهم ایک دوسرے سے بھائیچارگی بھی قائم کرتے تھے هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يه أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم الله تعالى كيف يعرف يامر صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى متفق عليه حديث من الله تعالى كيف يعرف يامر صلى الله عليه وسلم فرماته مثل المؤمنین مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کس چیز میں فی توادہم و تراحمہم ان کی آپسی محبت میں تراحمہم و تعاطفہم اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے سے ایک دوسرے پر رحم کرنے سے کمثل جسد الواحد جیسا کہ ایک جسم ہو ایک جسم کی مانند ہے سارے مومن اذا اشتکى منه عضو جب اس جسم سے ایک حصہ ایک اس میں کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی شکایت ہوتی ہے ایک حصے کو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى تو سارے کے سارے جسم جو ہے وہ اس ایک حصے کی وجہ سے بخار اور بیداری میں اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے سبحان اللہ یہ کس کی مثال ہے المؤمنین آپ سے محبت میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں شفقت کرنے میں مومن ایسے ہوتے ہیں جب جسم پہ کہیں اب دیکھیں کانٹا چبھتا ہے پاؤں میں اس کا درد اس کی تکلیف جسم تک پہنچتی ہے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے سر میں درد پورے جسم میں درد بخار ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا تو گلے کا تعلق سر سے کیا ہے پھر پاؤں سے کیا ہے پاؤں گرم ہوتے ہیں کہ نہیں بخار میں سبحان اللہ یہ جسم اللہ نے جسم کو ایسے بنایا ہے کیونکہ سارے ایک ساتھ سسٹم سارے جڑے ملے ہوئے ہیں مومن بھی کچھ ایسا ہی ہے جب ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے مومن جو ہے اس تکلیف میں اس کے شریک ہوتے ہیں آج اب دیکھتے ہیں کہ امت اسلامیہ میں کسی مسلمان ملک میں کوئی وبا پھیل جاتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے یہ وہاں پر کوئی بد امنی ہوتی ہے تو پوری امت میں یہ تکلیف پھیل جاتی ہے اپنے دل میں ہم سب اس درد کو محسوس کرتے ہیں لیکن انسان وہی کرتا ہے شرعاً جس پر وہ قادر ہو فاتقوا اللہ ما استطعتم ہم ان بھائیوں کے لیے بہنوں کی دعا کر سکتے ہیں اور ان کی اگر مال ضرورت ہے اس کے لیے کوئی خاص حکومت کی طرف سے صحیح ذریعہ یا کوئی راستہ طریقہ موجود تو اس پہ ہم حصہ بھی لیتے ہیں اور جو صدقات ہیں اور خیرات ہیں وہ بھی دیتے ہیں لیکن اس سے ہٹ کر کہ الگ سے اپنا امیر مقرر کرنا جہادی کیمپ بنا لینا اور پھر ٹریننگ شروع کر دینا اور پھر حکمران کے خلاف نکلنا بغاوت کرنا اور پھر جہاد کے نام پر فساد کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے یہ غیر شرعی طریقے ہیں یہ استطاعت سے باہر کے کام ہیں اور ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے اگر فرض بھی ہے فرائض میں بھی فتق اللہ ما استطعت استطاعت ہر فرض کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری طاقت سے بڑھ کر ہمارے سروں پر بوجھ نہیں ڈالا کندھوں پر بوجھ نہیں ڈالا اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا حکم نہیں دیا جو ہم کر نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی چیز کا حکم دیتا جو ہم کر نہ سکتے یا کرنے کے قابل نہ ہوتے یا وہ صلاحیت ہم رکھتے نہیں تو نعوذ باللہ ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے تو انسان اپنی نفس پر ظلم کرتا ہے نافرمانی کر کے، اور امت میں فساد جو پھیلا ہے وہ اسی نافرمانی کی وجہ سے ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، یعنی بعض امت میں ایسے ملک ہیں جو بد امنی کا شکار ہیں، جیسے کہ کشمیر، فلسطین اور روہنجیا اور دیگر اور ممالک میں، اب سیریا بھی دیکھیں، یمن بھی دیکھیں، بد امنی پھیلی ہوئی ہے، کہیں پر کوئی کافر غاصب ہے، کہیں پر مسلم آپس میں لڑ رہے ہیں. الغرض تو یہ مفتحد اور مظلوم جو مسلمان ہیں، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے ان مومنوں کے لیے جو اس آزمائش میں آ چکے ہیں، ان کے لیے کفارت الذنوب ہے، گناہوں کا کفارہ ہے. کیونکہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اور ہم اللہ کے لیے اس پر صبر کرتے ہیں تو اس کا ایک اجر ملتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک اجر ملتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے، سبحان اللہ. تو کفارت الذنوب ہے، جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ گناہ جھڑنے کا ایک سبب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلندی درجات ہیں. جو مومن ہیں متقی ہیں، گنہگار تو گناہ جھڑ رہے ہیں، جن کو گناہ جھڑ چکے ہیں اب ان کو کیا مل رہا ہے اس تکلیف اور عذاب میں؟ نیکیں ملے، بلندی درجات ہیں، سبحان اللہ. جو کافر ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ہے، سنستدریج من حیث لا یعلمون، وہ اپنے کفر، اپنے اس ظالمان روش اور طاغوت پر اتر آتا ہے اور مزید ظلم و ستم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی کر دے گا اس کے گناہوں کو بھی، جو پچھلے گناہ، کیونکہ اسلام سے جب انسان کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، اسلام یجوب ما قبلہ، توبۃ تجوب ما قبلہ، پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں، جیسے کہ قصے میں آیا ہے، اصحاب الاخدود کے قصے میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، پوری کی پوری بستی کے لیے جب انہوں نے کلمہ پڑھا سزا دے، کلمہ پڑھنے کی سزا دیکھیں، وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، قصور کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. گڑے کھودے گئے اور یہ حکم دیا کہ تم اپنے دین سے خارج ہو جاؤ ورنہ تمہیں زندہ جلا دوں گا. ان کے ایمان دیکھیں یار، سبحان اللہ، ابھی کلمہ پڑھا ہے، ایمان اتنی مضبوط، پوری بستی کا آگ جلائی گئی اور ان مومنوں کو زندہ اس آگ میں ڈالا گیا. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہو گیا. ایک بڑی پیاری بات کیا ہے اس میں؟ اگر یہ توبہ کر لے تو کہ میں مغفرت کر دوں. ابھی بھی مومن زندہ جلا چکے ہیں، سبحان اللہ. محسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اللہ کے اولیاء کو زندہ جلاتے، اللہ تعالیٰ پھر بھی فرماتا ہے کہ اگر توبہ کرو ابھی میں تمہیں معاف کر دوں گا میں، سبحان اللہ. تو کافر کے لیے ڈھیل ہے، اگر توبہ نہیں کرتا کافر تو اس کی پکڑ بہت شدید اور بہت خطرناک اور خوفناک ہے. اور جو دوسرے مومن ان کے لیے عبرت ہے. تو اس میں، اس پورے مسئلے میں جو بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اس پورے شر کے پیچھے خیر بھی ہے جو ان چیزوں میں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہاں چلے گئے، فی مقابر المسلمین وعلى قید الحیات یحبون یتولونه، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، حدیث کی بات ہم کر رہے تھے. وقال علیہ الصلاۃ والسلام، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان. ایک اور مثال، مؤمن دوسرے مؤمن کے لیے کالبنیان. بنیان کسے کہتے ہیں؟ ایک عمارت کی مانند ہے. یشد بعضہ بعضا، جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. وشبک بین اصابعہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں ہاتھوں انگلیوں کو ایک ساتھ ملا دیا. یہ تشبیک الاصابع ہوتا ہے. اینٹ سے اینٹ مل کر دیوار بنتی ہے، اور دیوار سے دیوار مل کر عمارت بنتی ہے. اگر ایک اینٹ گرا دی جائے تو دیوار نہیں، اگر ایک دیوار گرا دیا تو پھر عمارت بھی نہیں، مومن ایسے ہوتے ہیں. یہ متفق علیہ حدیث ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم اخوۃ، مومن بھائی ہیں سب، اللہ تعالیٰ کا ارشاد انما المؤمنون اخوة، کہ بے شک مومن جو ہیں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 الی آخر الآیۃ. اخوۃ فی الایمان لا فی النسب، یہ بھائی چارگی جو ہے یہ ایمان کے اعتبار سے نہ کہ نسب کے اعتبار سے. قوله وذبائحهم، من بربھاری کا یقول، اور ان کے ذبیحہ یعنی قربانی میں سے مراد یہ ہے ذبیحہ تو مسلم حلال، مسلمان کا ذبح کردہ جانور حلال ہے، یعنی وہ جانور جو حلال ہو شرعا، یعنی کوئی حرام جانور ذبح کو کردہ تو وہ حلال ہو جاتے ہیں، نہیں. ذبیحہ مسلم حلال، مسلمان کا ذبح کردہ حلال جانور حلال ہوتا ہے. حتی ولو کان فاسقا، اگرچہ وہ فاسق کیوں نہ ہو، ما دام انه لم يخرج من الاسلام فذبيحته حلال، جب تک وہ مسلمان ہے اور دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے تو اس کا ذبیحہ جو حلال ہے. والمنافق ايضا، نوٹ کر لیں، منافق کا ذبیحہ بھی حلال ہے. اذا ذبح ذبیحه ناكلها بحكم انه مسلم، اگر منافق بھی کوئی حلال جانور ذبح کرتا ہے تو اس کے ذبیحہ حلال ہوتا ہے، ہم اس میں سے کھائیں گے کیونکہ وہ مسلمان ہی ہے. اس کا نفاق اس کے دل میں، وہ جان اس کا رب جان، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. ما لم يتبين لنا انه منافق، جب تک کہ ہمیں واضح ہو جائے کہ منافق، ہاں اگر نظر آ گیا ظاہراً، اس نے اپنے نفاق کو ظاہر کر دیا، پتہ چل گیا کہ منافق ہے، تب تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے. قال تعالی، ارشاد باری تعالی، الا ما ذکیتم الى اخر سورۃ المائدہ آیت نمبر 3. هذا خطاب للمسلمين، یہ خطاب مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن وہ جان جو تم نے ذبح کیا ہو. واباح لنا ذبائح اهل الكتاب، اور اللہ تعالی نے ہمارے لیے اہل کتاب کے ذبح کا جانور بھی حلال مقرر فرمایا. قال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم، اور ان لوگوں کا طعام یعنی کھانا جن کو کتاب یعنی اہل کتاب جو ہے، حل لكم، تمہارے لیے حلال ہے. الاخر آیہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 5، يعني ذبائحهم لانهم يذبحون على الطريقه الشرعيه بموجب ما عندهم من الكتاب، کیونکہ اہل کتاب جو ان کے لیے خاص ایکسیپشن ہے، وہ جو کتاب اللہ نے نازل فرما، اگرچہ اس میں انہوں نے تحریف بھی کی ہے، لیکن ان میں جو علم تھا شرعی ذبیحہ کیسے کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبح کا جانور کو حلال مقرر فرمایا ہے، اگرچہ وہ مشرک بھی ہیں، یہود و نصارہ مشرکین ہیں، کافر ہیں، لیکن اگر وہ جانور ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبح کردہ جانور حلال جانور، خنزیر نہیں، حرام نہیں، بکری ہے، مرغی ہے یا بھینس ہے، اونٹ وغیرہ جو حلال جانور ہیں، اگر ان کو کوئی یہودی انسان ذبح کرتا ہے تو اس کے جانور کھانا حلال ہے. وہ نام لیں یا نہ لیں ہم اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ اتنا ہی کافی ان کے لیے کہ وہ یہ نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، کفر ہے. اور اہل کتاب کا ذبیحہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ ظاہراً وہ شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں تو یہی کافی ہے. اگر کوئی یعنی ایک یہودی عورت نے بکری ہدیے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، جس میں زہر بھی تھا، وہ بکری کس نے ذبح کی؟ مسلمان ذبح تو نہیں کی تھی، ظاہر ہے انہوں نے خود گھر میں پکایا تھا اور خود نے ذبح کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال ہے کہ تم نے اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا، تو ہمیں یہ حکم نہیں دے گا کہ ہم پہلے پوچھیں اس یہودی سے یا نصرانی سے، پہلے تم نے اللہ کا نام لیا ہے نہیں لیا ہے، کیسے لیا ہے. ہاں ایک چیز کہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو کمپنی آج موجود ہیں اور وہاں سے مرغی آتی ہے ذبح، خصوصی طور پر جو مرغوں کے معاملہ ہوتا ہے، اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ فیکٹری جو ہے وہ غیر شرعی طریقے سے ذبح کرتی ہے، تب تو حرام. اس لیے کہ وہ اہل کتاب ہے نہیں، اس لیے کہ طریقہ غلط ہے، غیر شرعی ہے. جیسے کہ پہلے ایک جال جو ہے نا اسٹنگ کرتے ہیں، یا ایک جال بھی ہوتا ہے الیکٹرک شاک ہو جاتا ہے تو مرغی پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اب ہزاروں کی تعداد مرغیاں ہوتی ہیں جو ڈیلی ذبح ہوتی ہیں، پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر ایک جال ہوتا ہے الیکٹرک، وہ اس پہ نیٹ اس میں ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا سا کرنٹ ملتا ہے، اس کرنٹ میں کچھ مرغیاں مر بھی جاتی ہیں، وہ اکثر مقصد مارنا نہیں ہوتا، مقصد کیا ہوتا ہے بے ہوش کرنا تھا، آرام سے پکڑ لے. اگر مرغی اس میں مر جاتی ہے اور جو کمرے یہ جال استعمال کرتے ہیں اور کچھ مرغے مر بھی جاتے ہیں، اسے مرغے کھانا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب نے ذبح کیا، کسی اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مردار ہے، مردار کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اما مذہب الوثنیین، والكفار. أما ذبائح الأوثنين والكفار والدهريين والمرتدين فنحن لا نأكلها. لكن جو ذبح کردہ جانور وثنيين جو بت پرست ہیں، والكفار جو کافر ہیں، دہریین جو دہری ہیں جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، والمرتدین اور جو مرتد ہیں، وہ مسلمان جو دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے نواقض اسلام کے ارتکاب کر کے، فنحن لا نأكلها، ہم ان کے ذبح کردہ جانور نہیں کھاتے. لأنها ذبیحة کافر وهي نجسة، کیونکہ یہ ذبح کردہ جانور جو کافر کے ہاتھوں ذبح ہوا ہے اور یہ نجس ہے، ناپاک ہے. کیوں؟ لأن ذبیحة الكافر میتة نجسة بالکفر، کیونکہ کافر کا ذبح کردہ جانور جو ہے وہ مردار جانور ہے اور ناپاک ہے کفر کی وجہ سے. لأنها تتأثر بالذابح فتكون خبيثة، کیونکہ ذبح کرنے والے شخص کا اثر اس جانور پر بھی جس کو اس نے ذبح کیا اس پر بھی پڑتا ہے، اور اس کی خباثت، کفر کی خباثت وہاں تک بھی پہنچتی ہے. لأن ذابح خبيث فتتأثر به، کیونکہ ذبح کرنے والا خود خبیث ہے، کافر ہے اور ناپاک ہے، تو اس کی یہ خباثت اور ناپاک جانور میں پہنچ جاتا، اس پہ اثر ہوتی ہے. وكون الله جل وعلا اباح لنا ذبائح اهل الكتاب خاصة دلیل على تحریم ذبائح غیرهم، اور اس دوسرے دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اہل کتاب کے ذبح کردہ جانور حلال مقرر فرمایا ہے، خصوصی طور پر جس سے یہ دلیل ہے کہ ان کے علاوہ جو کافر ہیں ان کی ذبح کردہ جانور حرام ہے. ورنہ پھر تخصیص کیا فائدہ ہے؟ اگر اہل کتاب ذبح کردہ جانور حلال ہے تو اور تخصیص کر دی گئی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا پیغام ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کافر کا ذبح کردہ جانور تمہارے لیے حلال نہیں ہے؟ تو تخصیص کی یہ وجہ اور یہ معنی ہے. قول و صلاۃ علیہم، میں بار بار کے قول کو نماز میں پڑھتے ہیں، یصلی علی کل مسلم، ہر مسلمان پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، حتی ولو کان فاسقا وعاصیا او منافقا لم یظہر نفاقہ، ہر مسلمان پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اگر وہ فاسق ہو، نافرمان ہو یا منافق ہو، ایسا منافق جس کا نفاق ظاہر نہ ہوا ہو. ما دام انہم لم یخرج من الاسلام، جب تک کہ وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہوتا تو مسلمان ہی رہتا ہے. فَإِنَّهُ يُصَلَّ عَلَيْهِ، بس اس پر نماز پڑھی جاتی ہے، وَيُدْعَى لَهُ، اس کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے، وَيُسْتَغْفَرُ لَهُ، اس کے لیے استغفار بھی کیا جاتا ہے، وَيَرِثُ قَرِيبَهُ المسلم، اور وہ مسلمان رشتہ دار کا وارث بھی بنتا ہے، وَيَرِثُهُ قَرِيبُهُ المسلم، اور اس کا وارث اس کا قریب رشتہ دار مسلمان بھی بن جاتا ہے. آخر جملے قوله وَلَا نَشْهَدْ لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، شخصا فرماته أي لا نزكي أحدا بأن نقول فلان مؤمن، هم کسی کا تزکیہ نہیں کرتے کہ ہم یہ کہیں کہ فلان مؤمن ہے. کیوں؟ لأن الشهادة له بأنه مؤمن شهادة قد لا يستحقها، کیونکہ یہ کہنا کہ فلان مؤمن ہے ہو سکتا ہے کہ یہ گواہی، تزکیہ کی گواہی کہ وہ لائق نہ ہو. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، اسی جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کی، اعط فلانا فانه مؤمن، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فلان شخص کو دو، یہ مومن ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک صحابہ میں سے کسی صحابی نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلان کو دیں، نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فلان کو، یہ مومن ہے، اس کو بھی دیں. قال صلى الله عليه وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، او مسلم، یا مسلمان ہے. ثم قال اعط فلانا فانه مؤمن، پھر دوسری مرتبہ اس صحابی نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلان کو بھی دیجیے، یہ بھی مومن ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرماتے ہیں، او مسلم، یا یوں کہو کہ مسلمان ہے، مسلم ہے. یعنی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کہ ادھر بھی کوئی شخص بیٹھے اس کو بھی دینا چاہیے، یعنی اعتراض نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. ورنہ ایک مرتبہ کافی تھا، بات سمجھے گا کہ کیسا صاحب یہ بار بار کیوں اعتراض کرے، اعتراض نہیں کر رہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیکھا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ابھی بھول گئے ہو، یعنی یا بعد میں دیں گے تو یاد دہانی کے لیے یہ مومن ہے. ہو سکتا ہے آپ سب نہ جانتے ہوئے کون ہو، تو بتا رہے ہیں کہ یہ بھی مومن ہے، میں جانتا ہوں اسے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او مسلم، یعنی یہ کہو کہ مسلمان، یہ کیوں نہیں کہتے کہ مسلمان ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور پیغام دینا چاہتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، فنبی صلی اللہ علیہ وسلم یرید بہذا ان الانسان لا یزکی احدا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کے تذکیہ یوں نہ کرے کہ یہ پکا مومن ہے. یہ انما یعطیہ الاسم العام فیقول ہو مسلم, بلکہ مسلمان کو مسلمان ہی کہا جاتا ہے عمومی طور پر, کہ مسلمان ہے. قد یکون مسلما متمکنا من الاسلام, ممکن ہے کہ ایسا مسلمان ہو جو مسلمان متمکن ہو اور پکا مسلمان ہو. وقد یکون مسلما عنده فسق, یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے مسلمان فاسق بھی ہو, اس کے اندر فسق بھی ہو. وعنده معاص ونقص, یا اس کے پاس کچھ, یا وہ نافرمان بھی ہو, یا اس کے پاس کچھ نافرمانیاں بھی ہوں, یا ایمان میں کوئی نقص بھی ہو. وقد یکون منافقا, منافق بھی ہو سکتا ہے. فلا تشهد له بالکمال, اصل بات یہ ہے کہ اس کے لیے کمال ایمان کی گواہی مت دو. کسی کے لیے ہم کہتے ہیں مومن سے کیا مراد ہے, کہ پکا مومن ہے, ایمان کامل کا حامل ہے یہ شخص. قوله فان قصر في شيء من ذلك كان ناقص الايمان حتى يتوب, امام بربهاري يقول فان قصر في شيء من ذلك كان ناقص الايمان حتى يتوب. شيخ فوزان حفظه الله فرماتے ہیں عقیدہ اہل سنت والجماعه, اس جماعت کی عقیدہ یہ ہے, ان المعاصی, کہ بے شک نافرمانیاں اور معاصی جو ہیں, وان كانت معاصیه کبائر, اگرچہ یہ کبیرہ گناہ ہو, ما دامت دون الشرك, جب تک یہ شرک تک نہ پہنچتی ہوں, فانها لا تخرج المسلم من الاسلام, تو ایسی نافرمانیاں اور معاصی کسی مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی. او لا تخرجه من دائرہ الایمان, اور اسے دائرہ ایمان سے بھی خارج نہیں کرتے. وانما يكون مؤمنا بايمان فاسقا بكبيرته, بلکہ وہ اپنے ایمان سے مؤمن رہتا ہے اور اپنے فسق اور کبیرہ گناہ سے وہ فاسق رہتا ہے. او تقول هو مؤمن ناقص الايمان, یا یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ ایسا شخص جو ہے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب مسلمان ہے, اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ مومن ہے, اس کا ایمان ناقص ہے. قوله امام بربهاري يقول وعلم ان ايمانه الى الله تعالى تام الايمان او ناقص الايمان. شيخ الفوزان حفظه الله فرماته يعني نقبل منه الظاهر ونكل سيرته الى الله, ہم اس کے ظاہر کو لے لیتے ہیں اور اس کا جو باطن ہے جو وہ چھپاتا ہے وہ ہم اللہ تعالی سے سپرد کر دیتے ہیں. اس کا ایمان تھوڑا ہے, زیادہ ہے, یہ دل کا معاملہ, ہمیں کیا بس دل کے اندر کتنا ایمان ہے, ہم تو ظاہر کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. جب تک وہ کفر نہیں اس سے ظاہر ہوتا تو اسلام کے دائرے میں باقی رہتا ہے. اب اس کا ایمان کم ہے یا زیادہ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن اس کے معاصی سے یہ پتہ ہمیں چلتا ہے اس کا ایمان کمزور ہے اور کم ہے. قوله الا ما اظهر لك من تضيع شرائع الاسلام, الا یہ کہ وہ جو تمہیں ظاہر کر دیتا ہے نافرمانی سے اسلام کی شرائع کو ضائع کرنے سے یا کم کرنے سے. شیخ حسین حفظہ اللہ فرماتے ہیں ای الا اذا ارتكب ناقض من نواقض الاسلام, الا یہ کہ جب وہ نواقض اسلام میں سے کوئی ناقض کسی ناقض کا مرتکب ہوتا ہے, ومنها ترك شرائع الاسلام, جس میں سے اسلام کی شرائع کو ترک کرنا ہے, فانت تحكم عليه بالردتی, تب آپ اس پر حکم لگاتے ہیں ردت کا, دار اسلام سے خارج ہونے کا. کما اذا ترك الصلاه متعمدا, جیسا کہ وہ نماز کو ترک کر دے متعمدا جان بوجھ کر, او اذا تكلم بكلام كفر, یا وہ کفر یا الفاظ کہتا ہے, كسب الله او سب رسول الله صلى الله عليه وسلم او سب دين الاسلام, نعوذ بالله, جیسے کہ اللہ تعالی کو گالی دینا یا رسول الله صلى الله عليه وسلم کو گالی دینا یا دین اسلام کو گالی دینا, فانت تحكم عليه بالردت بما ظهر منه, تب آپ اس پر حکم لگاتے ہیں ردت کا یعنی کفر کا جو چیز اس سے ظاہر ہوئے اس بنیاد پر. فمن اظهر ناقضا من نواقض الاسلام مع زوال العذر وزوال الموانع, بس جو شخص بھی نواقض اسلام میں سے کوئی ناقض ظاہر کر دیتا ہے جبکہ عذر باقی نہ رہے اور جو مانع ہے تکفیر کا وہ بھی دور ہو جائے, وہل ہوا متأول, اور کیا وہ متأول تو نہیں ہے یعنی اسے تأویل تو نہیں کی ہوئی, غلط فہمی کے شکار تو نہیں, او حل ہوا مقلد, یا وہ کسی اور کی تقلید تو نہیں کر رہا, خود جاہل ہے, حل ہوا جاہل, کیا وہ جاہل ہے, حل ہوا غضبان, کیا اس کی عقل کام نہیں کر رہی, اتنی شدید غصے میں ہے. فلا يحكم عليه بالردة مع هذه الموانع, تو جب کوئی موانع ہو تکفیر کی, شیخ صاحب نے یہاں پہ چند مثالیں دی ہیں, اگر کوئی رکاوٹ کوئی موانع ہو تکفیر کے موانع میں سے, تب اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا اور وہ دار اسلام میں باقی رہتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص شدید غصے میں آ کر کوئی کفر یا قول کہہ دیتا ہے, اتنی غصہ تھا کہ اسے پتہ نہیں تھا غضبان یعنی شدید غصہ ہے، سو مبالغہ ہے کہ اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو کیا ہم کہیں گے یہ کافر ہو گئے؟ نہیں، موانع ہے، مانع ہے تکبیر میں سے، کسی کو مجبور کیا گیا ہے کفری الفاظ کہنے پر، دین کو، دین اسلام کو گالی دینے پر، کیا کافر ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ مکرہ ہے، تو یہ سب موانع ہیں تکفیر کے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی پر کفر و فتویٰ لگاتے ہیں، جب وہ نواقض اسلام میں کسی ناقض کا مرتکب ہوتا ہے، تو یہ دیکھنا لازمی ہے کہ شرطیں موجود ہوں اور موانع جو ہیں وہ غیر موجود ہوں، تب اس پر جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا یا کفر و فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔